آج آپ کو سب سے پہلی آیت کا یہ متن اور ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنے موضوع کے بارے میں انشاءاللہ ایک دو باتیں عرض کر کے پھر موضوع کی تفصیلات کی طرف چلیں گے. پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ کا تقوی, جو تقوی الہی اختیار کر لے, یجعل له مخرجا, تو اللہ اس کو نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے, یعنی کہیں بھی جا کر پھنس نہیں جاتا. اگر تقوی الہی ہے تو پھر نکلنے کا راستہ موجود ہے, کسی بھی جگہ بند گلی میں نہیں آ جاتا بلکہ اس کے پاس نکلنے کا راستہ موجود ہوتا ہے. آگے ہے, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تقوی الہی اختیار کرے گا تو پہلا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس مخرج نکل آئے گا, اس کے لیے نکلنے کی جگہ ہوگی, کسی بھی جگہ جا کے یہ بند گلی میں نہیں آئے گا. پہلا کام, پہلی نعمت یہ مل رہی ہے. دوسرا کیا ہوگا, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اسے وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا, وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اچھا اگر تقوی کی صفت, تقوی الہی کی صفت پیدا ہو جائے, اگلی صفت کیا آتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یعنی جو وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جو بھروسہ کرے خدا پر, جو توکل کرے خدا پر, فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ بالغ امرہ, کیونکہ ہر امر جو ہے وہ اللہ کی پہنچ میں ہے, اللہ ہر امر پہ پہنچ جاتا ہے, پہنچنے والا ہے ہر امر میں. فَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, کیونکہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک قدر معین کر دی ہے, ہر چیز کی ایک تقدیر معین کر دی ہے, ہر چیز کے لیے ایک مقدار, ایک قانون, ایک اصول معین کر دیا ہے. مطلوب کیا ہے؟ مَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو تقوی اختیار کرے. عموماً تقوی کے ساتھ يَتَّقِ اللَّهَ, اتَّقُ اللَّهَ, ایک لفظ آگے آتا ہے, جیسے اتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسِ فَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا, اتَّقُ النَّارَ, اتَّقُ اللَّهَ, یہ فقط تقوی کے لفظ سے مفہوم پورا نہیں ہوتا, انشاءاللہ جس کی طرف آپ کو لے کر جانا ہے. بنیاد کو ذہن میں رکھیں, اگر متقی ہیں کسی بھی جگہ بند گلی نہیں ہے, اگر متقی ہیں زندگی کی کسی بھی شعبے میں ہیں, متقی ہیں تو پھنسیں گے, متقی ہیں تو مخرج ہے, متقی ہیں تو نکلنے کی جگہ اللہ کا وعدہ ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے مخرج موجود ہے, اس کے لیے نکلنے کی جگہ موجود ہے, وہ کبھی بھی بند گلی میں نہیں آئے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کس طرف جاؤں, دائیں جاؤں, بائیں جاؤں, آگے پیچھے, نہ, ایسا نہیں ہوتا. کس کے لیے ایسا نہیں ہوتا؟ متقی کے لیے ایسا نہیں ہوتا. اب بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں, لگتا ہے گلی بند ہو گئی, معاملہ سمجھ نہیں آ رہے کس طرف جائیں, کیا کریں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متقی ہیں تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ متقی کے لیے گلی بند نہیں ہوتی, متقی کے لیے راستہ بند نہیں ہوتا. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, بس انشاءاللہ جب ہم مفہوم تقوی کو سمجھ جائیں گے تو پھر اس جگہ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم تقوی کا حامل خود کو سمجھتے ہیں لیکن ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہمارے لیے بند ہو جاتی ہیں, بہت ساری جگہوں پر جا کر ذہن بند ہو جاتا ہے, دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, مثلا کچھ وسائل تھے وسائل بند ہو جاتے ہیں, ساری کوشش کی ہوتی ہے پھر بھی کام ہو نہیں پاتا, حالانکہ ہم اپنے آپ کو متقی بھی سمجھتے ہیں, تو تقوی تو ہے. تو انشاءاللہ اسی تقوی کے مفہوم کو کھولنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تمہید ایک نقطہ, اس کی طرف توجہ کیجیے گا. قرآن مجید نے یہودیوں کی ایک صفت بیان کی ہوئی,
یہودیوں کی ایک صفت آج کے دور میں، رسول اللہ کے دور میں نہ، اس سے بھی پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور اس سے بھی پیچھے کی عادت ہے ان کی، یہودیوں کی ایک صفت ہے، کیا کرتے ہیں؟ الفاظ کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں، لفظ کا معنی بدلتے ہیں، اپنے مطلب اور اپنے مفاد کے مطابق اس کو تبدیل کرتے ہیں، پھر اس معنی کو رائج کروا دیتے ہیں۔ یہ ایک پورا ان کی عادت ہے جو قرآن نے بیان کر دی۔ فبدل الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے ہی پارے میں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ان لوگوں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی، جو لفظ انہیں بتایا گیا تھا، اس کو بدل ڈالا اور وہ بنا لیا جو ان سے نہیں کہا گیا تھا۔ اسی طرح جب مسلمان اپنے نبی سے کہتے تھے کہ جب رسول اللہ کوئی بات مسلمانوں کو سمجھاتے، حدیث وہی جب بیان کرتے، تو بعض لوگوں کو بات سمجھ نہ آتی تو وہ جیسے ہوتا ہے ہاتھ کھڑا کیا جاتا ہے یا سوال کہہ دیا جاتا ہے دوبارہ کہیے گا، تو عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، مسلمان ہوں رسول اللہ سے کہتے تھے یا رسول اللہ راعینا، یا رسول اللہ راعینا، راعینا کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں بڑا اس کا معقول ترجمہ بنتا ہے، یا رسول اللہ ذرا ہماری رعایت کریں، راعینا ہماری رعایت کریں، یعنی رسول اللہ ہمیں بات نہیں سمجھ آئیے دوبارہ بیان کر دیجئے، ذرا کھول کر بیان کر دیجئے، راعینا کہا کرتے تھے۔ یہ لفظ راعینا کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ذرا ہمارا لحاظ کریں، ذرا دوبارہ بتا دیجئے۔ اگر اس کے درمیان میں یہ لگا دیں چھوٹی یہ، تو یہ بنتا ہے راعینا، راعینا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں بیوقوف بنائیے، ایک چھوٹی یہ ڈالنے سے راعینا ہمیں بیوقوف بنائیے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے کہا یہ مسلمان دیکھو اپنے نبی سے کہتے ہیں راعینا، جبکہ راعینا کہتے تھے، اور راعینا کا مطلب تھا ہم پر ہماری رعایت کریں۔ یہودیوں نے کہا مسلمان اپنے نبی سے راعینا کہتے ہیں، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ مسلمان سارے بیوقوف بنے ہوئے ہیں، دیکھو یہ خود اپنے نبی سے راعینا کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات شروع کر دی، وہی نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعینا مت کہو، انظرنا کہو۔ کیا مطلب؟ اللہ نے کہا اس لفظ کا استعمال مت کرو جس لفظ کے استعمال کی وجہ سے تمہارا دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، تمہارے جس عمل سے تمہارا دشمن اگر فائدہ اٹھائے۔ اللہ نے لفظ سے منع کر دیا، عمل تو دور کی بات ہے۔ لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو راعینا مت کہو، کیا کہو؟ اس کی جگہ وہ لفظ کہو کہ جس کو بدل نہیں سکتے یہودی، کیا کہو؟ انظرنا، اپنے نبی سے جب تمہیں کوئی بات سمجھانی ہو، کسی بات کا تکرار کروانا ہو، تو تم کو انظرنا، کیا؟ اے یا رسول اللہ ذرا ہم پر نظر کرم فرمائیے، یعنی کیا؟ یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے۔ جب دشمن کسی لفظ سے غلط فائدہ اٹھائے تو اللہ کو اس بات کا گوارا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وہ لفظ استعمال مت کرو، یعنی اپنی کمزوری دشمن کے ہاتھ میں مت دو۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ رہبر معظم نے خونی ماتم کا جو منع کیا ہے وہی مسئلہ ہے، اپنی کمزوری دشمن کے ہاتھ میں مت دو کہ تمہارا دشمن غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے دشمن استفادہ کر رہا ہے تم سے، تمہارے عمل سے۔ مسلمانوں کا راعینا کہنا حرام نہیں تھا، مسلمانوں کا راعینا کہنا رسول اللہ کی توہین نہیں تھی، یہودیوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اللہ نے منع کر دیا۔ بات سمجھیں، آج سمجھ بھی آگئے، شاید تین چار سال چند سال پیش تک جب رہبر بزرگوار نے منع فرمایا اس وقت اگر نہیں سمجھ آ رہی تھی، آج سمجھ آ رہی ہے۔ اس سال مغرب میں ٹی وی چینل کے اوپر دنیا کے 5 متشدد مذاہب کے نمبر کے ساتھ ویڈیو جاری ہوگی، 5ویں نمبر پہ فلاں ہیں، 4تھے پہ فلاں ہیں، 3رے پہ فلاں ہیں، 2رے پہ فلاں ہیں، پہلے نمبر پہ ہماری آزاداری کی تصویر دکھائی گئی، کا سب سے متشدد دنیا کا مذہب یہ ہے، اور اس کی دلیل کے طور پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اذان محترم، شیخ محسن کرائتی نے اسی موضوع پر یہی آیت جا کے سنائی تھی ایک علاقے میں، اور لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی تھی۔ یاد رکھیں، الفاظ کا معنی بدلنا یہودیوں کی پرانی عادت،
لہٰذا جب کسی لفظ کے اس کے اصلی مفہوم کو چینج کر کے ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد، کھولو پیچھے کرو اس کو، پیچھے کرو اس کو، پیچھے کرو بس ٹھیک،
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری
یا علی،
پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد، ایک اگر لفظ کا مفہوم کچھ اور بیان ہو پوری آئیڈیالوجی چینج ہو جاتی ہے، اس لفظ کو جتنے جملوں میں استعمال کیا تھا لفظ کا، اگر بچے کو کہتے ہیں نا اس لفظ کا جملوں میں استعمال کرو، پہلے وہ معنی پوچھتا ہے اس لفظ کا معنی کیا ہے، فلاں معنی ہے، پھر وہ اس لفظ کو جملوں میں استعمال کرتا ہے، اگر لفظ کا معنی درست نہ ہو تو جتنے جملے بنائے تھے سارے جملے غلط ہو گئے، جتنی سوچ بنائی تھی سوچ غلط ہو گئی، جتنی فکر کی بنیادیں اس لفظ کے اوپر باندھی تھی ساری بنیاد ہل گئی، ظاہر بنیاد ہل جائے تو عمارت باقی نہیں رہتی، مضمحل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ، اب آج میں نے تقویٰ کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور ایک پچھلا معنی جو بنا ہوا ہے اس کے بارے میں ایک آدھ بات عرض کرنی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہونا ہے، جب چوٹ بنیاد پہ پڑتی ہے تو ایک دفعہ عمارت لرز جاتی ہے۔ انبیاء کے ساتھ ایک مسئلہ درپیش آتا تھا، انبیاء جب آ کر کسی قوم میں آ کر کسی امت میں آ کر جب ان کے سامنے خدا کا دین پیش کرتے تھے تو انبیاء پہ ایک اعتراض ہوتا تھا، کیا، ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ جو تم کہہ رہے ہو ہم نے اپنے بڑوں سے ابھی تک آبا و اجداد سے یہ سنا ہی نہیں تھا، تم تو نئی بات لے کر آئے ہو۔ عموماً ہم جب پنجاب میں دیہات میں جاتے ہیں تو اس طرح کا ایک جملہ بوڑھے جو بزرگ ہوتے ہیں ان سے سننے کو ملتا ہے، تو نوا دین لے کے آگے ہیں، بوڑھے اکثر چونکہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، چند باتوں میں سنی ہوتی ہیں، حتیٰ وضو وغیرہ کا طریقہ بھی بتائیں تو کہتے ہیں یہ دین نیا آ گیا ہے، ہم کرے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اس کے غلط ہونے میں کوئی امکان نہیں ہے، تم بتا رہے ہو اس میں وہ غلط ہو سکتا ہے، کیوں کیوں ہو سکتا ہے وہ غلط، کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی پہ دیکھا ہے اور قرآن نے اس موضوع کو بیان کیا ہوا ہے کہ انبیاء پر سب سے بڑا اعتراض ان کی امتوں کا ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا تھا، ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آبا کو اس پر نہیں پائے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، بس اذان محترم۔ تقویٰ ایک کثیر الاستعمال لفظ ہے قرآن مجید میں، جس طرح نماز، جس طرح عمل، جس طرح زکوٰۃ، جس طرح آخرت، جس طرح دنیا، جس طرح صالحات، جس طرح چند الفاظ ہیں کہ جن کا قرآن میں کچھ زیادہ تکرار ہے، ان میں سے ایک لفظ تقویٰ ہے۔ عربی زبان میں لفظ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، معنی اس کا بنیاد میں وہی ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید آپ سب پڑھتے ہوں گے، تتقون کا لفظ اکثر نظر آتا ہے، اتقو کا لفظ نظر آتا ہے، اتقا کا لفظ نظر آتا ہے، یتقون کا لفظ نظر آتا ہے، اسی طرح تقویٰ کا خود لفظ نظر آتا ہے، یہ سارا یہ ایک سمجھ ایک ہی فیملی ہے، معنی بنیاد میں ایک ہے، تقویٰ کا لفظ ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر وہ الفاظ، چند لفظ کہ جن کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، ان میں سے ایک تقویٰ ہے۔ اب تقویٰ کا جو معنی مجھے اور آپ کو بیان کیا جاتا ہے یا جو ہمیں پتہ ہے، اب مجھے پتہ ہے آپ سب بتائیں گے بھی، تقویٰ یعنی پرہیزگاری۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد، عالم اسلام کے ایک بہت بڑے مفکر شہید مرتضیٰ مطہری، جن کے بارے میں امام خمینی کا یہ کہنا تھا کہ یہ میری زندگی کا خلاصہ ہے، شہید مطہری میری زندگی کا خلاصہ ہے، کہا میری زندگی کا حاصل ہے یہ، اسلام کو جو شہید مطہری نے دیکھا اور روایات کو، اسلام کو جو پیش کیا آج کے زبان میں، آج کے دور کے زبان میں، امام خمینی نے تاکید کی کہ شہید مطہری کے افکار کو زندہ رکھا جائے، شہید مطہری نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ تقویٰ کا جو معنی ہے، تقویٰ عربی زبان کا لفظ ہے، تقویٰ عربی زبان کا لفظ، عربی زبان میں یہ تقویٰ نکلا ہے وقا سے، واو قاف اور چھوٹی ہے، اس کو کہتے ہیں اس کے روٹ ورڈ جو ہیں، اس کی جو جڑ ہے وہ واو قاف اور یا ہے۔ اگر آپ کبھی بھی عربی ڈکشنری میں کوئی لفظ دیکھنا چاہیں، عربی ڈکشنری میں آپ جا کے تقویٰ ڈھونڈیں گے نہیں ملے گا آپ، کیونکہ عربی میں جب ڈھونڈا جاتا ہے تو روٹ سے ڈھونڈا جاتا ہے، وہاں پر آپ دیکھیں گے واو قاف اور چھوٹی ہے، وقا
वाका में जाएंगे वहीं पे आपको तकवा भी मिलेगा, तत्तकून भी मिलेगा, इत्तकू भी मिलेगा, इत्तकाऊ भी मिलेगा, यत्तकून भी मिलेगा, मुत्तकीन भी सब मिलेंगे, क्योंकि ये इसका रूट जो है वो वाव काफ और या है। अरबी जुबान में वका का मतलब है किसी चीज की हिफाजत करना, बचाना, ख्याल रखना, किसी चीज को महफूज रखना, ये है उसका मफहूम। बचाना, ख्याल रखना, हिफाजत करना, ये वका का मफहूम है। तकवा का मफहूम जो है, जो लुगत में है, जो अरबी में माना इस्तेमाल होता है, वो होता है बचाना, परहेजगारी। शेख मुतैरी कहते हैं किसी भी लुगत में अरबी ज़ुबान का जो मतलब और लफ्ज़ का माना बताया जाता है, किसी भी लुगत में परहेजगारी का लफ्ज़ नहीं है तकवा का मतलब। अब हमने तकवा का मतलब परहेजगारी सुना हुआ है, समझा हुआ है, अब हमने जहाँ जहाँ तकवा देखा है, हमने अपने जहन में जो तकवा बिठाया वो परहेजगारी है, हमने जो मुत्तकी समझा है वो परहेजगार है। परहेजगार मुत्तकी है और तकवा परहेजगारी है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है तकवा और इसका तर्जुमा परहेजगारी नहीं है, इसका तर्जुमा है बचाना, महफूज रखना, देखभाल करना, उसको महफूज रखना। एक माना जो कुरान में किया जाता है वो है खौफ, इत्तकुल्ला, अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ रखो। खौफ का माना इमाम राग़िब इस्फ़हानी, लुगत के बहुत बड़े इमाम हैं, उन्होंने इसका खौफ का माना बयान किया है और वो बयान करके कहा है, खौफ क्यों कहा, क्योंकि खौफ की वजह से बचा जाता है, खौफ की वजह से बचा जाता है, यानी बचने का माना है असल में। खौफ हो तो बचना लुजूम लाजमी होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई उंगली आपके आँख की तरफ ले आए, उंगली आपके आँख की तरफ ले आए, तो बेसाख्ता आपका हाथ आँख की तरफ आता है या आपका चेहरा मुड़ जाता है। क्या है खौफ है कि आँख को फोड़ देगा या आँख को नुकसान पहुँचेगा, इसका खौफ है। इस खौफ की वजह से क्या हुआ, आप मुड़ गए, यानी बचाया आपने, तकवा बचाना। अब तकवा फ़कत दीनी इस्तिलाह है क्या, तकवा कोई इस्लामी इस्तिलाह है, दीनी इस्तिलाह है क्या, तकवा इस्लाम के बगैर भी तकवा हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए कुरान में जहाँ भी तकवा का लफ्ज़ आता है अक्सर इत्तकुल्लाह, इलाही तकवा इख्तियार करो, इत्तकुल्लाह, इलाही तकवा इख्तियार करो। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी वसीयत में कहा उसी को बितकवल्लाह, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि इलाही तकवा इख्तियार करो, यानी इलाही के अलावा भी तकवा होता है। अब समझ लें इंसान जिस हदफ के तहत ज़िंदगी गुजार रहा है, जिस उसूल के तहत ज़िंदगी गुजार रहा है, जो चीज़ उसको उस हदफ से दूर करे, जो चीज़ उसको उस हदफ से, उस मंजिल से दूर करे, उन चीज़ों से ख़ुद को रोकना और अपने हदफ की तरफ चलना, ये जो चीज़ें इंसान को हदफ से दूसरी तरफ खींचती हैं, इनसे ख़ुद को बचाना, ये तकवा है। अब अगर कोई मादी उसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, मसलन उसकी नज़र में आखिरी हदफ क्या है कि मैंने दुनिया का सबसे दौलतमंद इंसान बनना है, उसकी नज़र में आखिरी हदफ क्या है, मैंने अरबपति बनना है, मैंने बिलियनर बनना है मसलन। अब उसके लिए उसने मेहनत शुरू कर दी, अब उस मेहनत के रास्ते में बाज़ औक़ात को रुकावट आती है, सुस्ती आ गई कि जो उसको रोक रही है, और उसे पता है कि अगर इधर गया तो फिर बिलियनर नहीं बन सकता, तो वो काम छोड़ देता है। मसलन देखते भी हैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, सुबह जल्दी जाएगा, रात को देर से आएगा, ना बच्चों का ख्याल, ना अपना ख्याल, कुछ भी नहीं लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि उसने उस हदफ को हासिल करना है। जब उस हदफ को हासिल करना है तो उसके रास्ते में आने वाले हर रुकावट को हटाता है, उससे अपने आप को बचाता है। कोई भी मकसद हो सकता है, कोई भी उसूल हो सकता है। बस अगर उसूल अल्लाह का दिया हुआ है, हदफ ज़िंदगी का अल्लाह ने दिया है और उस हदफ की तरफ बढ़ रहा है, उस हदफ से जो रुकावट आएगी, उस हदफ से, उस उसूल से दूर करने के लिए जो ताकतें खींचेंगे अपनी तरफ, उनसे ख़ुद को बचाएगा اس کو تقوی الہی کہتے ہیں. یعنی جا رہا ہے خدا کی طرف, جا رہا ہے اس اصول کی طرف کی جو اللہ نے دیا ہے, اس کا رخ اس طرف ہے. جو چیز بھی اس کو روکے گی, جو چیز بھی اس کو اپنی طرف کھینچے گی, تو اس سے جو اپنا بچاؤ کرے گا, اس سے اپنے آپ کو بچا کر اسی رستے پر آگے بڑھے گا. یہ جو بچانا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. درود پڑے محمد و آل محمد پر. پس عزیزان محترم, تقویٰ دو طرح کا ہے, ایک ہے ضعیف تقویٰ ہے اور ایک ہے وہ الہی تقویٰ کے جس کو طلب کیا گیا ہے. ضعیف تقویٰ کیا ہے؟ جس کو عموماً تعریف کی جاتی ہے کہ یہ متقی انسان ہے. کیا کوئی انسان خود کو بچا رہا ہے, ایسے بچا رہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی جگہ پر جاتا ہی نہیں کہ جہاں پر اس کو خراب ہونے کا خدشہ ہو, خود کو وہاں سے بچا لی. مثال کے طور پہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا, کہتے ہیں کہ چونکہ بولنے سے گناہ ہوتے ہیں, انسان بات کرے تو باتیں کرتے کرتے غیبت کرے گا, جھوٹ بولے گا, بولنے سے گناہگار ہو جاتا ہے. تو کیا کرتے تھے, کنکر اٹھا کے منہ میں رکھ لیتے تھے, منہ میں رکھتے تھے. کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کنکر نکال کے بات کر لی, دوبارہ کنکر منہ میں رکھ لیا. کیوں؟ کیونکہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے گناہ سے بچنے کا کہ منہ میں کنکر رکھ لو. ایک فارسی شاعر نے یہ کہا کہ یہ دل جو ہے ایسا ہے کہ نظریں جدھر جاتی ہیں دل بھی ادھر ہی جاتا ہے. پھر کہتا ہے دل یہ میرا دل کرتا ہے کہ ان نظروں کو پھوڑ دوں تاکہ دل ان نظروں کے ساتھ نہ جائے. تو شیخ مدری کہتے ہیں دل تو کان کے ساتھ بھی جاتا ہے, پھر یوں کرو کان بھی پھوڑ لو اپنے, کیونکہ دل تو اس کے ساتھ بھی جائے گا. تقویٰ ہے کیا؟ اگر میں خود کو گناہ سے بچانا چاہتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے محترم اپنے نفس کی ایسی تربیت کرنا, اپنے نفس کو اس طرح سے تیار کرنا, اپنے نفس کو اس طرح سے ٹرین کرنا, کسی مشکل جگہ پر جا کر فوراً ہی ڈگمگا نہ جائے بلکہ میدان میں اتر کر خود کو محفوظ رکھے. تقویٰ زرہ ہے, زرہ. پرانے زمانے میں جب تلوار سے جنگ کی جاتی تھی تو اگلے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے زرہ پہنی جاتی تھی, لوہے کی زرہ, چمڑے کی زرہ, مختلف زرہیں ہوتی تھیں, زرہ پہنتے تھے تاکہ تلوار کے وار سے بچیں. اب سوال یہ ہے, اگر ایک بندہ زرہ پہن لے, سر پر خود پہن لے, اس کے بعد جا کے بستر پر آرام سے لیٹ جائے, سو جائے, اس سے سوال پوچھا جائے گا یہ اگر تم نے سونا ہی تھا تم نے زرہ کیوں پہنی ہے؟ کہ شاید دشمن کا وار نہ ہو مجھ پر, کہ دشمن تو بستر کے اوپر وار کرے گا. زرہ پہننے کا مطلب یہ ہے کہ تم میدان میں جا رہے ہو. تقویٰ کیا ہے؟ زرہ پہن لینا, نہ کہ کنارہ کش ہو جانا, نہ کہ دنیا ترک کر دینا, نہ کہ کاروبار چھوڑ کر تسبیح پکڑ کے مسجد میں بیٹھ جانا, نہ کہ کام کاج چھوڑ کر انسان اللہ اللہ کرنے بیٹھ جائے. اچھا بعض لوگ اچھا سمجھتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں, یا عموماً ہم طالب علموں سے یہ بات اکثر کہی جاتی ہے, جی ہم تو دنیا دار ہیں, آپ لوگ آپ کی طرح کہاں, ہم لوگ متقی تو آپ لوگ ہی ہوں گے, ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. نا جناب والا, تقویٰ فقط عبادت میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تقویٰ کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے. اگر تو آپ تقویٰ کا مطلب پرہیزگاری کریں تو پھر تو عبادت کے ساتھ تعلق ہے کہ نماز میں تقویٰ, باقی جگہوں پر تقویٰ ہے ہی نہیں. اگر آپ تقویٰ کا معنی کریں بچنا, کیا اللہ کا بندہ بننا ہے ہدف ہے, اب اللہ کا بندہ بننے میں جہاں جہاں رکاوٹ آتی ہے وہاں پہ بچنا ہے. ہو سکتا ہے کہ نماز میں تو اللہ کا بندہ ہو لیکن دکان پہ اللہ کا بندہ نہ ہو. عین ممکن ہے کہ ایک شخص مسلح پر تو متقی ہو لیکن مارکیٹ میں متقی نہ ہو. عین ممکن ہے کہ ایک شخص تسبیح پڑھتے وقت تو متقی ہو لیکن خانوادے کے ساتھ بات کرتے وقت متقی نہ ہو. عین ممکن ہے کہ ایک شخص روزہ رکھ کے تو متقی ہے لیکن عام دنوں میں رمضان کا متقی ہے, باقی 11 مہینے اس کا تقویٰ نہیں ہے. تو اسے تقویٰ نہیں کہا جاتا عزیزان محترم. متقی وہ ہے کہ جس کی پوری زندگی پر اس کا تقویٰ اثر کرے, چاہے میدان رزم ہو یا میدان عمل ہو, ہر جگہ تقویٰ ہے. دل کی حفاظت کرنا, مولا متقیان کا مشہور فرمان ہے, مولانا سے پوچھا گیا اے علی آپ کے دل میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے, ایسا کیسے ہوا؟ تو مولا نے کہا میں نے اپنے دل پر پہرا دیا ہے اور خدا کے علاوہ کسی کو داخل ہونے ہی نہیں دیا ہے. یعنی علی کے دل میں چست خدا کے کوئی داخل نہیں ہوا. اگر تقویٰ صرف مسلح پر ہو تو پھر حالت کچھ اور ہوتی ہے, لیکن تقویٰ میدان میں بھی آ جائے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ خندق کی جنگ میں, خندق کی جنگ میں عامر ابن عبدود جب مولا کے مقابلے میں آیا ہے, جب جنگ ہوئی ہے, مولا علی کے وار سے عامر کی ایک ٹانگ کٹ گئی, ایک ٹانگ اس کی کٹ گئی اور زمین پر گر پڑا. اب گرنے کے بعد جب مولا اس کے سینے پر چڑھے کہ اب اس کو واصل جہنم کریں, تو اس نے بے احترامی کی, اپنا لعاب پھینکا, اور جو ہی ایسا کیا مولا اس کے سینے سے اتر کر سائڈ پہ ہو گئے. اس نے کہا اے علی میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ میں مشہور ہوں کہ میرے مقابلے میں عرب میں کوئی بھی نہیں ہے, میں عرب کا سب سے بڑا بہادر مشہور ہوں, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ جو میری شجاعتوں کے قائل تھے, اور میں زمین پر پڑا ہوا ہوں, مجھ سے یہ ذلت برداشت نہیں ہو رہی تھی, میں نے اپنا لعاب پھینکا تاکہ آپ کو غصہ آ جائے اور آپ مجھے جلدی قتل کر دیں, مجھے اس زندگی سے چھٹکارا دے دیں. تو مولا نے کہا تم نے علی, تم نے ابی طالب کے بیٹے کو سمجھنے میں غلطی کر دی ہے, تم سمجھے کہ میں تمہیں اپنے غصے کے لیے مارنے آیا ہوں, میں تجھے خدا کے لیے مارنے آیا ہوں. جب تم نے یہ حرکت کی ہے تو یہ تقویٰ ہے. کس چیز نے روکا, بچایا, اپنے عمل کو علی نے بچایا ہے. یہاں پر اٹھ کے سائڈ پہ ہو گئے, جب غصہ ٹھنڈا ہوا ہے تب آ کر اس کا کام تمام کیا ہے. یہ عمل دیکھیے گا, سینے پر چڑھے ہیں, قاتل کو زیر کیا ہے, مارنے والے ہیں, وہ ایک حرکت کرتا ہے, اس حرکت پہ مولا نے متقین کے امام ہے, امام متقین کیا کر رہا ہے, اس سے ہٹ گئے, کہا بچایا اس ایمان کو. جب بچایا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا, واپس پلٹ کر گئے تو اللہ کے نبی نے کہا ضربۃ علی من یوم الخندق افضل عبادت الثقلین, ضربۃ علی خندق کے دن علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر ہے. یعنی کیا مطلب, اگر یا علی, یعنی کیا مطلب, اگر پورے عالم, دونوں عالم کی عبادتوں کو, صرف عبادتوں کو نہیں, دونوں عالم کی عبادتوں کے خلوص کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو, اور علی کی اس ایک ضرب کے خلوص کو ایک پلڑے میں رکھو, تو علی کی اس ضرب کا خلوص بھاری ہے عالم کے خلوص پر. کیا ہے؟ میدان کا تقویٰ ہے. ابن زیاد کو ہانی ابن عروہ نے اپنے گھر میں دعوت, ہانی مریض تھے, ہانی ابن عروہ بیمار تھے, ابن زیاد نے بلایا, کوفہ ابھی نیا نیا وارد ہوا ہے, گورنر نیا آیا ہے, صوبے کا گورنر آیا ہے, ہانی اپنے قبیلے کا سردار ہے, اور ہانی نے اپنے گھر میں مسلم کو پناہ دی ہوئی تھی. ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو پوچھا, کہا وہ مریض ہیں, تو کہا میں خود اس کی عیادت کرنے کے لیے آ رہا ہوں. آ کر پیغام دیا ہانی ابن زیاد تمہاری عیادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقویٰ فقط مسلح پر نہیں ہوتا, تقویٰ پوری زندگی میں گھومتا ہے. ہانی تمہاری عیادت کرنے ابن زیاد آ رہا ہے. اب جو ہی سنا, ہانی نے مسلم کو بلا کر کہا مسلم بڑا اچھا موقع ہے, بڑا اچھا موقع ہے, کیا کرنا ہے؟ ابن زیاد آ رہا ہے مجھے پوچھنے, یہ جو میرے گھر میں تہخانہ سا کمرہ ہے میرے کمرے کے ساتھ ہی, تم اس میں چھپ جاؤ, جو ہی میں کہوں مجھے پانی چاہیے تو باہر نکل کر اپنا کام تمام کر دینا. تو مسلم نے کہا ہانی عرب میں دستور نہیں ہے کہ گھر آئے ہوئے مہمان پر تلوار چلائی جائے. تو جانی ہانی کا جواب, ہانی کہتا ہے مسلم میں جانتا ہوں اور تمہیں پتہ ہے کہ میں سردار ہوں اپنے قبیلے کا, ایک عام بندہ عرب کی رسم توڑے تو اس کے اوپر تہمتیں لگتی ہیں, اس کو تاریخ میں رسوا کر دیا جاتا ہے. ہانی کہتا ہے لیکن میں اپنے قبیلے اور اپنی ذات کی رسوائی کے لیے تیار ہوں, کیونکہ میں اپنے مولا حسین کا عاشق ہوں, میں چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کا کام آسان ہو جائے. مسلم میں تیار ہوں کہ قیامت تک میرے اوپر یہ الزام آئے. اب بات طے ہو گئی, میں پانی مانگوں گا, آپ نکل کر ابن زیاد کا کام تمام کر لیں. ابن زیاد پوچھنے کے لیے آیا, جب ہانی نے موقع دیکھا, ہانی نے کہا پانی دو کوئی مجھے, پانی دو پانی دو, بار بار پانی دو کہہ رہے. مسلم باہر نہیں آ رہا, مسلم باہر نہیں آ رہا. یہاں تک کہ ابن زیاد کو بھی شک ہوا کہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ پانی مانگے جا رہے ہیں, حالانکہ پانی سامنے پڑا ہے. شک ہوا اسے بھی, تو وہ اٹھ کر چلا گیا. جب وہ چلا گیا, ہانی نے آ کر کہا مسلم کیا کر دیا؟ ہانی نے دیکھا کہ مسلم کا ہاتھ کانپ رہا ہے, کانپ رہا ہے. ہانی نے کہا مسلم میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ تم ایک پورے پہلوان کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر چھت پر پھینک سکتے ہو. مسلم اس قدر بہادر ہے کہ ایک پہلوان کو پکڑ کر چھت پر پھینک سکتے ہو, تمہارا ہاتھ کانپ رہا ہے. مسلم نے کہا وار کرنا چاہتا تھا لیکن میرے دل میں یہ آیا, اگر میں اپنے مولا علی کے سامنے جاؤں گا اور وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ اے مسلم, آج تک علی نے کسی بھی بے خبر پر وار نہیں کیا ہے, آج تک علی نے دھوکے سے کسی پر وار نہیں کیا ہے. کہا اے ہانی میں نہیں کر سکا تقویٰ, ورنہ تو موقع ہے نا, کہے فائدہ ہے ہمارا, مفاد ہے, لیکن تقویٰ ہے, نہیں کرنے دیا. پس عزان محترم, اگر میں اور آپ خود کو بچانا یہ تقویٰ ہے, نقصان سے بچانا جیسے ایمان کا نقصان, عبادت میں خود کو بچانا کیا وسواس سے, وسوسے سے بچانا, عبادت میں خیالات آتے ہیں, توہمات آتے ہیں. عموماً لوگوں کے اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ نماز کا انتظار کرتے ہیں, نماز کے ٹائم پتہ چلے گا کہ کہاں رکھے. مشہور بھی ایک بندہ چابی نہیں مل رہی تھی, پوچھا چابی کہاں ہے, کہتا ابھی تو مل نہیں رہی ہے, نماز کے بعد بتاؤں گا. اور نماز کے بعد واقعی بتا دیا فلاں جگہ پڑی ہے. کہتا ہے یار ماشاء اللہ آپ نے تو بڑا رتبہ حاصل کر لیا ہے, میں تو نماز پڑھوں مجھے تو اپنی گمشدہ چیزوں کا پتہ نہیں چلتا, آپ نے کس طرح یہ رتبہ حاصل کیا؟ کہتے رتبہ کوئی نہیں ہے, نماز میں جاتا ہوں تو ساری باتیں یاد آ جاتی. وہ چابی کہاں رکھی تھی بھول گیا تھا, جو ہی نماز شروع کر دی فوراً خیالات گھومنے شروع ہو گئے. نماز میں تقویٰ, خیالات کو بچانا, مرکوز کرنا, حضور قلب لے کے آنا, ہر چیز میں ہے. مثال کے طور پر عین ممکن ہے, آج بھی ایک دوست عرض کر رہا تھا, عین ممکن ہے ایک شخص نماز میں متقی ہو لیکن ڈرائیونگ کرتے وقت متقی نہ ہو, عین ممکن کہ وہ ڈرائیونگ کرتے وقت متقی نہیں, تقویٰ ہے ہی نہیں. تقویٰ کیا ہے؟ شہید بہشتی, شہید بہشتی, آیت اللہ شہید بہشتی, بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں. انقلاب اسلامی 79 میں انقلاب آیا ہے, انقلاب سے پہلے کی بات ہے. جرمنی گئے ہوئے تھے, جرمنی میں مسلمان ملک بھی نہیں, وہاں شہید بہشتی کا ایک دوست ہے, اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آدھی رات کا وقت ہے, سڑکیں نسبتاً ٹریفک کم ہے. ان کے دوست نے ایک اشارہ توڑا, اشارہ توڑ کے آگے نکل گیا. تو شہید نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا, اشارہ کیوں توڑا؟ اس نے کہا رات کا وقت ہے کون دیکھتا ہے. شہید بیچنے نے کہا یاد رکھو اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو میں تمہاری گاڑی سے اتر جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ اس ملک کا قانون ہے اگر یہاں پر اشارہ توڑنا جرم ہے تو پھر میرا دین, شہید بیچنے کہہ رہے ہیں مجھے میرا تقویٰ, میرا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں اس قانون کو توڑوں. امام خمینی پیرس میں تھے, جلاوطنی میں, پیرس میں 6 مہینے نوفل الشاتو ایک گاؤں علاقہ ہے وہاں رہے. وہاں پر جانور گھر میں ذبح کرنا منع ہے, قانون تھا وہاں پر, اس قانون کے مطابق گھر میں جانور ذبح کرنا منع ہے. اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو ان کا جو مخصوص جگہ ہے وہاں جا کر کروانا ہو, خود کرنا بھی ہے تو وہاں جا کر. یوں ایک عرصے تک گوشت گھر میں نہیں تھا, نہیں پکا. ایک دن امام خمینی کے سامنے پکا ہوا گوشت لایا گیا. تو امام نے پوچھا یہ گوشت کہاں سے آئے؟ کہا گھر میں ہی بنایا ہے. مطلب کہ ہم نے گھر میں ہی جانور ذبح کر کے اس کے گوشت آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے. امام نے کہا اس کا کھانا حرام ہے. کہا نہیں نہیں, کہا امام خمینی سے نہیں, ہم نے شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے, جتنی رگیں کاٹنی ہوتی ہیں وہ بھی کاٹنی ہے, سارا ہم نے اس کا خیال رکھا ہے.
امام نے کہا اس ملک کا قانون ہے کہ گھر میں جانور ذبح نہیں کر سکتے, اور ہم چونکہ اس وقت اس ملک کے اندر ہیں تو اس کا قانون توڑنا جرم ہے, اس کا قانون توڑنا جرم ہے. تقوی عزیزان محترم, عبادت کے تقوی کا حامل متقی. لیکن جسے وہ ایک پوسٹ ایک جگہ آئی کہ مسجد کے باہر گاڑیاں کھڑی تھیں, کوئی ٹیڑھی اس طرح دائیں کھڑی ہے, کوئی بائیں کھڑی ہے, ایک دوسرے کے پیچھے اس طرح سے کھڑی ہے کہ ایک گاڑی نکالی نہیں جا سکتی, کوئی بھی گاڑی آسانی سے نہیں نکل سکتی, دائیں بائیں آگے پیچھے یوں کھڑی ہے گاڑیاں, اور اندر مسجد میں سب ایک دوسرے کو کیا ہوتا ہے جی سب سیدھی کر لو, سب سیدھی کر لو, یعنی اندر سب سیدھی ہو رہی ہوتی ہیں اور باہر جو ہیں وہ کوئی خیال نہیں. پس پرہیزگاری یہ تقویٰ کا وہ مفہوم ہے جو متعارف ہو گیا ہے لوگوں میں, جبکہ تقویٰ کا اصل مفہوم پرہیزگاری نہیں, بچنا ہے, خود کو بچانا, خود کو محفوظ رکھنا. رہبر معظم فرماتے ہیں کوئی بھی کام آپ شروع کریں, متقی کی صفت کیا ہے, وہ کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو اس کو انجام تک پہنچاتا ہے, کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے والعاقبۃ للمتقین, انجام تقوی والوں کا ہے. یعنی متقی کوئی بھی کام شروع کرے گا ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, کامیاب ہوگا. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مصلی پر ہم متقی بھی ہیں لیکن کوئی بھی کام ہم شروع کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں, کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں اس میں نقصان کر بیٹھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کام کا جو تقوی ہے وہ پورا نہیں کیا ہے. رہبر معظم فرماتے ہیں اگر بغیر منصوبہ بندی کے کوئی کام شروع کرے بندہ, بغیر پلاننگ کے کام شروع کر کے اپنا یا دوسروں کا نقصان کریں, تو اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص متقی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک درود پھر پڑھے محمد و آل محمد. بس ایک چیز مکس ہو جاتی ہے, اس کی وضاحت کر کے انشاءاللہ ایک مثال اور دینی ہے اور آج کی بات تمام کریں گے. ایک چیز مکس ہو جاتی ہے, عموماً تقوی کے ساتھ تبتل مکس ہو جاتا ہے. تقوی تبتل, لفظ یاد رکھیے گا, تقوی کے ساتھ تبتل مکس ہو جاتا ہے. رسول اللہ کا دور ہے, بہت مشہور صحابی ہیں اللہ کے رسول کے, اور نیک اور اچھے صحابہ میں سے کہ جنہوں نے وفادار, جو رسول اللہ کے وفادار صحابہ ہیں, ان کا نام ہے عثمان بن مضعون, میم زوئی عین واو نون, عثمان بن مضعون نیک صحابہ میں سے. مولا علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا اس صحابی کے نام پر, عثمان بن مضعون کے نام پہ, مضعون زوئی کے ساتھ ان کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا, بہت نیک انسان. ان کی بیوی شکل و صورت میں بھی مناسب تھی. ایک ام المومنین کے پاس, رسول اللہ کی کسی زوجہ کے پاس ان کی بیوی آئی, تو اللہ کے نبی کی بیوی نے دیکھا کہ وہ بڑے پرانے کپڑے پہن کے بالکل ہی ایسے حالت میں کہ جیسے, یعنی پہلے جب دیکھا تھا تو بڑا اپنے آپ کو سنوار کے رکھتی تھی, جب ملاقات ہوئی تو دیکھا تو بالکل ہی بوسیدہ لباس پہنا ہوا ہے, کوئی سجاوٹ نہیں کچھ بھی. تو اللہ کے نبی کی بیوی نے کہا یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا, پہلے تو تم مناسب کپڑوں کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کر کے رکھتی تھی, یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرا شوہر اس نے دنیا ترک کر دی ہے, اب وہ صرف عبادت کرتا ہے, اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں ایک عرصے سے, تو میں پھر زینت جو ہوتی ہے وہ شوہر کے لیے ہوتی ہے, اپنے آپ کو مزین شوہر کے لیے کیا جاتا ہے, اپنے آپ کو مزین کیا جاتا ہے شوہر کے لیے. ویسے آج کے دور میں تو الٹا ہے, گھر سے باہر جانے کے لیے مزین ہو جاتے ہیں خواتین, اپنے آپ کو آرائش کرتی ہیں, زیبائش کرتی ہیں, جب گھر سے باہر جانا ہو پورا ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, باہر سے جب آئیں گے تو پھر آرائش کو اتارنا ہے, شوہر کے لیے وہ آرائش اور زیبائش نہیں ہے, وہ باہر جانے کے لیے. اللہ کے نبی کے دور میں ایسا نہیں تھا, وہ آرائش اور زیبائش شوہر کے لیے ہوتی تھی, گھر کے اندر ہوتی تھی. تو جب اس بات کا پتہ چلا, اللہ کے نبی کی زوجہ نے رسول اللہ کو بتایا کہ عثمان بن مضعون جو ہیں وہ تو اس حالت میں, ان کی بیوی نے یہ ان کا یہ حال ہو گیا. اللہ کے نبی نے خطبہ دیا, جمع کیا سب کو, عثمان بن مضعون کو بھی بلایا اور کہا اے لوگوں, خدا نے مجھے نبی بنا کر تمہارے درمیان مبعوث کیا ہے, اور تم سے یہ کہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ, کہ رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اللہ نے تم سے یہ کہا ہے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے پریکٹیکل جو نمونہ ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے. پھر کہا میں ساری رات عبادت نہیں کرتا, میں رات کا ایک حصہ سوتا ہوں, ایک حصہ اپنے ازدواجی زندگی کے لیے اور ایک حصہ عبادت کے لیے. پھر کہا میں ہر روز روزہ بھی نہیں رکھتا, سارا ہفتہ روزہ نہیں ہوتا میرا, میں سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں. پھر کہا تم میں سے جس نے میری پیروی کی وہ میرا امتی ہے, اور جس نے مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اللہ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا. پھر آپ کی وہ مشہور حدیث ہے, آپ نے کہا لا تبتل ولا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں تبتل اور رہبانیت نہیں ہے. تبتل اور رہبانیت کیا ہے کہ دنیا ترک کر دو, دنیاوی معاملات کو ترک کر دو, کام کاج کو ترک کر دو اور جا کر عبادت میں لگ جاؤ. چھٹے امام فجر کی نماز کے لیے جب مسجد پہنچے تو ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے, جب مولا ظہرین پہ آئے تو دیکھا کہ وہ اس وقت بھی نماز میں ہی تھا, مسجد میں ہی تھا. جب عشاء کی عشاء میں آئے تو دیکھا ادھر ہی تھا. امام نے جا کر پوچھا میں آپ کو صبح سے میں نے دیکھا ہے, جب میں جب بھی نماز کے لیے آؤں تو آپ ادھر ہی ہیں, آپ پہلے مسجد آ رہے ہیں یا آپ ادھر ہی تھے؟ اس نے کہا مولا میں صبح سے ادھر ہی ہوں, تو میں نے تو دیکھا تھا تم لکڑیوں کا کام کرتے تھے, تم آج مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ کہتے مولا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس لیے میں نے کام چھوڑ دیا ہے, اب میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہوں. مولا نے کہے بندے خدا جاؤ جا کر کام کرو, خدا نے جب تک تمہارے اندر قوت رکھی ہے تب تک کام کرو. کہا یہ جس عبادت کے لیے تم آئے ہو یہ تمہارا حجاب بن جائے گی, یہ تمہارے دل پہ پردہ ڈال دے گی مزید. لہٰذا انشاءاللہ آگے کی جو گفتگو ہے اس میں ایک تو مراحل تقویٰ بیان کر لیں. ہم لوگوں کے پاس اچھا اس میں ایک رکاوٹ بھی آتی ہے, کہتے ہیں نا پرہیزگار, تو پھر بندہ فوراً سوچتا ہے کہ پتنے کتنے رکعت نمازیں پڑھ کے میں نے متقی بننا ہے, پھر بندہ تصور کرتا ہے کہ متقی بننے کے لیے تو بہت سارے مراحل کو طے کرنا ہے. قرآن مجید نے چھ کام بتائے ہوئے ہیں, چھ آیتیں ہیں جس میں ایک پریکٹس بتائی کہ یہ کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ, یہ کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ, یہ کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ, واضح قرآن نے بتایا ہوا ہے. اسی طرح نہج البلاغہ میں مولا علی نے کھول کر وضاحت کے ساتھ متقین کی صفات بیان کی ہوئی ہیں. ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم پرہیزگار میں اٹکے, پرہیزگار کہتے ہیں متقی کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑنا ہے, نہ اچھا کھانا کھانا ہے, نہ اچھا پینا ہے, نہ اچھا پہننا ہے, نہ اچھی جگہ پر رہنا ہے, ایسا سب کچھ چھوڑنے سے انسان متقی بنتا ہے, یہ ہمارا بنایا ہوا ہے. جبکہ حقیقت اس کے برعکس, ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ایک تقویٰ اسلامی تقویٰ ہے اور ایک تقویٰ برصغیری تقویٰ ہے. برصغیری تقویٰ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اچھا کھانا کھانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے, اچھا پینے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے, کسی دن اچھا لباس پہن لو تو برصغیری تقویٰ ٹوٹ جاتا ہے. جبکہ اسلامی تقویٰ الہی تقویٰ اس طرح کی چیزوں سے ٹوٹتا نہیں ہے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. بس ایک جو واقعہ آج کے دور کا تقویٰ کیا ہے, حفاظت, بچانا خود کو. ایک جوان مسلمان جوان جہاز میں سفر کر رہا تھا, بزنس کلاس کی ٹکٹ تھی اور مغربی کسی ملک سے سفر کر رہا تھا. اب بزنس کلاس میں تھا تو پرواز کے کچھ وقفے کے بعد جو ہوائی جہاز جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں وہ ٹرے میں ایک جام میں شراب لے کر اس مسلمان جوان کے پاس لے کر آئی اور کہا سر یہ ہماری فلائٹ کی طرف سے بزنس کلاس کے جو مسافر ہیں ان کو ہم فری یہ شراب دیتے ہیں, بہت مہنگی شراب ہے تو آپ پلیز. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں پیتا. واپس گئی چونکہ ٹرے میں صرف وہ شراب لے کے آئی, واپس گئی جا کر اس میں دو پھول بھی رکھے, ساتھ میں کچھ کھانے کی چیز بھی رکھی. اسے لگا کہ شاید خالی دیکھ کے اس نے انکار کیا کہ یہ چیز سجا کر پھر لے کر آئے, کہ سر یہ. اس نے کہا نہیں میں نہیں پیتا ہوں. پریشان ہو گیا. اس نے کہا یہ تو شاید میرے سروس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے.
वापस गई, जो उसका हेड था उसको बताया कि वो एक मुसाफिर जो है वो ले नहीं रहे, शायद उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, शायद मैंने अच्छी तरह सर्व नहीं किया। तो वो जो हेड था उसने अपने हिसाब से उसने उस ट्रेन में कुछ चीज़ें और सजा ली, सजा के लेके जवान के पास आ गई। उसने कहा सर अगर आपको हमारे सर्विस पे कोई एतराज़ हो तो आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरा सजा लिया तो आप इसको कबूल करें। जवान को अंदाज़ा हो गया कि ये समझ नहीं रहे, नहीं परेशानी होगी। उसने जो जवाब दिया है बहुत खूबसूरत है, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। क्या है तकवा, कहाँ है तकवा, किस किस जगह पर है? जवान ने कहा अच्छा आप यूँ करें, मैं ले लेता हूँ, लेकिन आप यूँ करें पहले आप पायलट को पिला दें, पहले ये ले जाएं आप पायलट को पिला दें फिर मेरे लिए भी ले आएँ। उसने कहा नहीं नहीं सर पायलट को नहीं पिला सकते। उसने कहा क्यों? क्योंकि वो ड्यूटी पर है। उन्होंने कहा क्योंकि वो ड्यूटी पर है, उसके ज़िम्मे ये 200 पैसेंजर हैं, अगर वो पिएगा तो ये 200 पैसेंजर तबाह हो जाएंगे, जहाज़ क्रैश हो जाएगा। उसने कहा बस मेरे साथ भी यही मसला है। उन्होंने कहा क्या मतलब? कहा मैं भी ड्यूटी पर हूँ, मैं भी ड्यूटी पर हूँ सर। कहता मेरे अंदर एक चीज़ है जिसको ईमान कहते हैं, और मेरे रब ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि तुमने इस ईमान की हिफाजत कर दी है, और जो भी चीज़ तुम्हें इस ईमान को ख़राब करने के लिए आए तो तुमने उसको रोकना है, बचाना है। तवज्जो है ना, तकवा बचाना। उसने कहा मैं ड्यूटी हूँ, अगर मैं पी लूँ तुम्हारा पायलट पी ले तो तुम्हारे 200 मुसाफिर तबाह हो जाते हैं, मैं पीऊँगा मेरा ईमान तबाह हो जाता है। याद रखिए। और कहते हैं कि वो जो लेकर आया था उसे बात भी समझ आई और उन्हें इस्लाम का वो चेहरा भी समझ में आ गया उसके समझाने का जो अंदाज। बस याद रखें तकवा कदम कदम पे है। उसी कुम बितकवल्ला, मेरे और आपके मौला ने वसीयत की, मौला की वसीयत, मौला अली की वसीयत, उसी कुम बितकवल्ला है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि इलाही तकवा इख्तियार करो। व नज़्म अमरिकुम, साथ ही मौला ने एक लफ्ज़ जोड़ दिया, व नज़्म अमरिकुम, और अपने उमूर को मैनेज करो, मुनज़्ज़म बनो। शिया है तो मुनज़्ज़म है, शिया है तो मुत्तकी है, शिया है तो उसके काम बिखरे हुए नहीं है, उसके काम मुनज़्ज़म है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तकवा फ़कत इबादत तक महदूद नहीं है। इंशाल्लाह अगली मजालिस में हम एक एक जगह पर जाकर तकवा बयान करेंगे, और फिर इंसान को एहसास होता है। रहबर मौज़म फरमाते हैं कि जिस माशरे में तकवा हो, जिस माशरे के लोग मुत्तकी हों, फिर वो माशरे इतनी बुलंदियों तक पहुंच जाता है कि पूरी दुनिया मिलकर भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तकवा वहाँ लेकर जाता है इंसान को। इंशाअल्लाह अगले आइंदे की मजलिसों में हम बयान करेंगे। तकवा मुत्तकी इंसान जो साहिब तकवा है उसका हौसला और उसकी हिम्मत और उसका सब्र मेराज पर पहुंच चुका होता है, उरूज पर जाता है। कूफा से इब्न साद के साथ, उमर इब्न साद के साथ जो सिपाही आए थे करबला में जंग करने के लिए, ये लोग वापस गए तो जिस तरह होता नहीं है फिर तबसरे होते हैं, आपस में बैठ के गपशप होती है, जानने वाले आके पूछते हैं तुम वहाँ गए थे क्या हुआ क्या हुआ। एक जगह इसी तरह बैठ के लोग बात कर रहे थे, किसी ने पूछा एक से, वो भी गया हुआ था करबला, पूछा तुम जो गए थे हुसैन इब्न अली से लड़ने के लिए कोई ऐसी अनोखी बात तुमने देखी है जो तुमने करबला में देखी हो? उसने कहा हाँ अजीब बात मैंने करबला में देखी, उससे पहले मैंने ऐसा नहीं देखा था। उसने कहा क्या देखा? उसने कहा मैंने देखा सुबह आशूर से पहले हुसैन के साथी एक एक करके कुर्बान हुए, फिर हुसैन के भाई कुर्बान हुए, हुसैन के बेटे कुर्बान हुए, एक एक कुर्बानी हुसैन की एक एक आके कुर्बान हो रहा था। अजीब ये था जो भी कुर्बान हो जाता हमने हुसैन के चेहरे को देखा
تو حسین کا چہرہ ہر قربانی کے ساتھ حسین کے چہرے کے اطمینان میں اضافہ ہو جاتا تھا.
یہ مقتل میں ہے کہ
حسین ابن علی کا چہرہ زخموں سے چور تھا، لہو سے تر تھا، لیکن اطمینان کے ساتھ تھا، حالت اطمینان کے ساتھ. عجیب ہے، علی اصغر کا جنازہ جب اٹھایا ہے نا مولانا، یاد رکھیے گا سوال ہوتا ہے کہ مشکل جنازہ کون سا تھا اٹھانے میں. جوان اکبر کا جنازہ یقیناً بہت مشکل ہے باپ کے لیے نا، جنازہ بے جوان بیٹے کا اٹھانا، لیکن حسین کے لیے مشکل جنازہ 6 مہینے کے بچے کا تھا، کیونکہ یہی ایک جنازہ تھا کہ جس کو لے کر 7 دفعہ خیموں کی طرف آگے بڑھے ہیں اور 7 دفعہ پیچھے ہوتے ہیں. بس عزیزان محترم، جہاں حسین کی آزمائشوں کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے زینب کی آزمائش کا آغاز ہوتا ہے. پہلی سیڑھی ہے علی کی بیٹی. ایک جملہ عرض کروں، نماز مغرب پڑھتے ہوں گے آپ لوگ، نماز مغربین پڑھتے ہوں گے مسجد میں، گھر میں خواتین بیٹھی، مومنات بیٹھی، گھروں میں نماز مغرب پڑھتے ہوں گے آپ لوگ. علی کی بیٹی نے روز عاشورہ نماز مغرب اول وقت میں پڑھی ہے، اول وقت میں. اب ذرا تصور کریں کیسی نماز مغرب پڑھی ہے. زینب بنت علی، علی کی بیٹی زینب، کربلا کے اس تپتی ریت پر کھڑی ہیں، بیویدہ ہیں، بھائی کا زخم دل پر ہے، اکبر کا زخم دل پر ہے، عباس جیسے بھائی کو خود جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اب ردائیں بھی چھن چکی ہیں، یتیم بچوں کی آہ و بکا بھی سن رہی ہیں، کوئی کچھ کہہ کے پکار رہا ہے، ان سب کو سنتے ہوئے اب علی کی بیٹی نے کربلا کی تپتی ریت پر تکبیرۃ الاحرام بلند کی، اللہ اکبر. اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے، پہلا جملہ کیا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. کتنا کون سا مرحلہ ہے وہ. بس عزاداران مولا، جو منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، 11 محرم آئی، عمر سعد کے حکم پر قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوا. مقتل میں 2 طرح سے یہ بات آتی ہے، ایک تو یہ آتا ہے کہ بیویوں نے کہا کہ ہمیں مقتل سے گزارا جائے، ہم اپنے شہیدوں کو آخری دفعہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں کہ مقتل سے ہی گزارا گیا تاکہ زیادہ اذیت ہو کہ اپنے شہیدوں کو اس حال میں دیکھیں. عزاداروں، یہ قافلہ مقتل سے گزرا، جب قافلہ تیار ہو رہا ہے، پہلے جملہ کہہ دوں، قافلہ تیار ہو رہا ہے، سب کے اونٹ لا کر بٹھا دیے گئے اور کہا اب ان عورتوں کو، ان بچوں کو بٹھاؤ. بٹھانے کے لیے جو آگے بڑھے ہیں، ایک دفعہ مدینے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب اونٹوں پر سوار کرانے کی باری آتی تھی تو ایک طرف سے عباس بڑھتے تھے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھتے تھے، مولا حسین آتے تھے، بیویوں کو بٹھاتے تھے. آج حالت کیا ہے، ایک طرف سے عباس بن کر ام کلثوم آ رہی ہے اور ایک طرف سے حسین بن کر زینب آئی ہے. دونوں بہنوں نے مل کر ایک ایک خاتون کو سوار کرایا، بچوں کو سوار کرایا، اس کے بعد ایک اونٹ پر پہنچ کر دونوں بہنیں اکیلی رہ گئیں. زینب نے ام کلثوم کی طرف، ام کلثوم نے زینب کی طرف دیکھا تو زینب نے کہا، ام کلثوم تم میری چھوٹی بہن ہو، چلو میرا ہاتھ پکڑ کر خود سوار ہو جاؤ. ام کلثوم کو سوار کرانے کے بعد جب علی کی بیٹی تنہا رہ گئی تو ایک دفعہ نہر القمہ کی طرف منہ کر کے کہا، عباس مدینے میں تو تم سوار کرانے کے لیے آئے تھے، آج تمہاری بہن کو سوار کرانے والا کوئی نہیں. اجرکم اللہ. بس جملہ عرض کر رہا ہوں، مقتل سے گزارا، یہ قافلہ مقتل سے گزرا. عزاداروں، مقتل سے گزرتے ہوئے اس جگہ پر آئے جہاں حسین کا جنازہ تھا، اس کے قریب جب پہنچے، جناب زینب نے خود کو اونٹ کے اس پشت سے گرا دیا. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ اونٹ کے پشت سے زینب نے خود کو گرا دیا. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. ایک دفعہ منظر کشی کر دوں، کیا حالت ہے. مولا عباس کے مصائب جب پڑھے جاتے ہیں
تو تاکید کی جاتی ہے کہ عباس کا گھوڑے سے گرنا بیان کرو. کیوں؟ جب بھی کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ بازوں کا سہارا لیتا ہے. غازی گھوڑے سے گرے تو بازو قلم تھے کس حال میں گھوڑے سے زمین پر آئے. بس میں معافی چاہوں مولا عباس سے. مولا عباس آپ پہلوان ہیں، شاہ سوار ہیں، حسین کے لشکر کے سالار ہیں. آپ کا گھوڑے سے گرنا مولا بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اب 11 محرم کو ذرا سوچو، گھوڑا نہیں ہے، اونٹ کی پشت سے بندے ہاتھوں کے ساتھ جناب زینب نے خود کو گرایا. حسین کے لاشے پر علی کی بیٹی پہنچتی ہے بندے ہاتھوں کے ساتھ، لاشے حسین سے پتھروں کو ہٹانا شروع کر دیا. ایک دفعہ جب جنازہ حسین دیکھا تو علی کی بیٹی کہتی ہے انت اخی حسین، کیا یہ کہ تو میرا بھائی حسین ہے؟ عزادار حسین کے جنازے کو ہاتھوں پر بلند کر کے زینب نے کہا اللہم تقبل منا دل قلیل، خدایا ہماری یہ قربانی قبول فرما. گریہ شروع کیا، بیویوں نے گریہ کیا. راوی کہتا ہے ایسے رونے کی آوازیں بلند ہوئی ان یتیم بچوں کو روتا دیکھ کر، اس گریوں کو دیکھ کر یزید کے لشکر میں بھی رونا بلند ہو رہا تھا. اتنے میں جناب زینب نے مولا امام سجاد کی طرف دیکھا، سجاد کا رنگ زرد ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ روح پرواز کرنے والی ہے. بی بی کہتی ہے سجاد بیٹا تم اس قافلے کے سالار ہو، خود کو سنبھالو، تمہاری حالت کیوں خراب ہو گئی؟ سجاد نے کہا پھوپھی اماں 22 سال کا جوان بیٹا ہوں، آپ دیکھ نہیں رہی، یزیدیوں نے اپنے جنازے دفنا دیے، میرے بابا کا جنازہ میں گورو کفن چھوڑ کر جا رہا ہوں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.